نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں انشاءاللہ تعالی آج ہم ساتویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اس سے پہلے جو چھ پارے ہم جو الحمدللہ جن کا خلاصہ ان کے مضامین کا خلاصہ ہم دیکھ چکے ہیں اس میں اب تک سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا کافی حصہ جو ہے بڑا نصف سے زیادہ جو ہے ہم اسے پڑھائے ہیں اب تھوڑا سا جو ہے اس میں آج ایک جو ہے وہ تبدیلی تھوڑی سی ہوگی کہ یہ جو طویل ترین مدنی صورتیں ہیں جن کے اندر اسلامی نظام کا ایک مکمل نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اب اس سے جو ہے وہ یہ جو سورہ مائدہ پہ پہنچ کر یہ سارے احکام شریعت کے اور اسلامی نظام کے اپنی تکمیلی حیثیت کو پہنچ جاتے ہیں جیسے ہم نے کل دیکھا تھا تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے دوسری صورتیں ہیں جس میں جو ہے وہ جو اس سے پہلے مکہ میں کے دور میں اتر چکی ہیں اور جن میں عقائد کے اوپر جو ہے خاص طور پر اور دوسرے موضوعات ہیں جو جنرل گڈ کے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا گیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی نظام کا ایک بالکل ابتدائی خاکہ سورہ بقرہ کے اندر پیش کیا گیا, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر مزید ان کو آگے بڑھایا گیا اور اگلے درجے کے اور انٹرم اور کچھ ان میں سے ایسے بھی احکامات تھے جو زیادہ طویل مدتی یا پھر کچھ جو ہے وہ حتمی بھی تھے, لیکن پھر سورہ اس سے زیادہ آگے جو پیش رفت ہے اور ارتقاء جو ہوا ہے وہ سورہ نساء کے اندر ہوا ہے, جس کے اندر بہت سارے جو ہے دیگر معاملات جن میں خاندانی نظام ہے اور ریاستی ادارے ہیں, خاص طور پر خاندانی اور ریاستی اداروں کے قیام اور ان کی تنظیم کے بارے کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں. پھر جو ہے سورہ مائدہ جہاں پہ آتی ہے تو پھر اس میں اسلام کا جو فوجداری قانون ہے اس کے اندر بہت زیادہ احکام اس سے متعلق ہیں, یعنی اسلامی عدالتوں کا قیام ہے یا پھر وہ تمام کے تمام معاملات جو فوجداری قانون کے زمرے میں آتے ہیں, یعنی کرمینل جو کورٹ کے ذمن میں آتے ہیں, جو پینل کورٹ کے ذمن میں آتے ہیں, تو وہ سارے ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور اس سے متعلق قوانین سازی کی گئی ہے, ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اخلاقیات اور پھر دعوت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ اہل کتاب کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعوت بھی دی گئی ہے, ان کی برائیوں ان کے عقائد ان کے غلط نظریات پہ نقد بھی کیا گیا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ دعوت بھی دی گئی. اب یہاں ساتواں پارہ جو ہے المائدہ جو ہے وہ سورہ المائدہ جاری ہے اور اس میں جو احکامات شریعت جو دیے گئے ہیں وہ ساتویں پارے کے اندر بھی جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے اندر بھی مسلمانوں کے بتایا گیا یہاں پہ شروع کیا کہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن مشرکین ہیں اور یہود ہیں, اور فرمایا گیا کہ نصارہ میں تو ابھی بھی ان کے قسیسین اور رہبان جو ان کے لوگ جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے جو ہے وہ حجروں میں بیابانوں میں اور خانقاہوں میں آباد ہو جاتے ہیں, ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو جن تک جو ہے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید پہنچتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور ان کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. یہ ساتویں پارے کا بالکل ابتدا ہے شروع ہے, اور پھر وہ جو ہے اس بات پہ اس بات کو جو ہے وہ بڑا مثبت انداز میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ دے, اور یہ وہی شہادت ہے جس کا تذکرہ مسلسل البقرہ اور آل عمران اور آل نساء تمام صورتوں کے اندر آیا ہے کہ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے حق کے اوپر جو ہے گواہی دینا یہ جو ہے شہادت ہے, اور اس شہادت مجموعی طور پر اس امت کو جب برپا کیا گیا تو ان کے ذمہ اسی شہادت کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی. وہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب تو لکھ لے اس بات کو کہ ہم جو ہے وہ گواہی دینے والوں کے ساتھ ہیں, تو یقینی طور پر ان کے ہاں بھی ان کی کتابوں کے اندر بھی ان کو جو علم اپنی کتابوں پچھلی کتابوں کے ذریعے سے ہے اور اب وہ جب یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی شہادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں کو دی اور پھر اب اس میں ان کے اندر دی, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم شہادت دینے والوں میں اس بات کو تو جو ہے لکھ لے اور اس پہ گواہ ہو جاؤ. اور پھر حلال اور طیب چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی ممانعت ہے, اور کہا گیا کہ ان کو مت حرام ٹھہراؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے, اور اس کا اختیار اسلام میں کسی کو بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں یا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائیں. تو یہ جو ہے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام کی بات آئے تو اپنی طرف سے جو ہے کوئی بات کہنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جانی چاہیے. اور پھر اس کے بعد چار چیزوں کی قطعی حرمت کا حکم دیا ہے کہ جس میں شراب ہے, اور شراب کو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے تدریجی حکم جو ہے سورہ البقرہ میں بھی آ چکے ہیں اور وہ بالکل ابتدائی حکم تھا. پھر اس کے بعد اگلا حکم آیا, ہم نے پڑھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں کے قریب نہ جاؤ, یہ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا تھا. اب وہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر کے اب ان کی قطعی حرمت کا جو حکم دیا گیا ہے. یہ شراب, خمر یا انٹاکسیکینٹ یا لیکر جو ہے یہ سارے اس کے زمرے کے اندر ہیں. پھر جویا, یہ جو گیمبلنگ ہے اس کی جو ہے حرمت کا حکم ہے. پانسے اور فال, یہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ جس سے جو قرآندازی کی وہ صورتیں جو توہمات اور شرک پہ عقائد پر مبنی ہوں, یہ جو ڈائس جو ہے جو آپ کو پتا ہے کیسینوز کے اندر جو استعمال جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے جوا, وہ یہ سارے جو ہے ان کو حرام قرار دیا گیا. اور ازلام یعنی آستانے جہاں پہ غیر اللہ کی نظریں چڑھائی جاتی ہیں, وہاں پہ وہ نظریں وہ اور چیزیں وہ بھی حرام ٹھہرائی گئی ہیں. تو اس کے بعد قسمیں توڑنے پہ کفارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی تم ویلفلی قسمیں کھاتے ہو, جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو, اور اگر اس کو توڑ دیا ہے یا توڑنا پڑا ہے یا جو ہے اس تو اس کے لیے پھر اس کا کفارہ اس کا جو ہے رکھا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے یا پھر 3 روزے رکھنے ہیں. یہ جو ہے آپشنز بھی دی گئی ہیں. پھر مشرکین کو سرزنش کی گئی ہے کہ مختلف جانوروں کو متبرک سمجھ کر اور متبرک قرار دے کر آستانوں اور دیوی دیوتاؤں کے لیے وقف کر کے انہیں حرام سمجھنا, اور قرآن میں اس کے لیے الفاظ جو استعمال ہوئے وہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور اس طرح کے, یہ جو ہے اونٹنیاں اور اس طرح اونٹ اور مختلف بکریاں اور جانور جو ہے اس طرح جو چھوڑ دیے جاتے تھے, اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے ہیں اور یہ فلاں کے ہیں, انہیں حرام کرا دیا جاتا تھا, ان سے کام بھی نہیں لیا جاتا تھا, اور انہیں جو ہے انہیں ذبح کرنا بھی اسی طرح وہ سمجھا جاتا تھا, ممنوع سمجھا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ سارے خود ساختہ حلال و حرام جو ہے تم نے بنا رکھے ہیں, ان پہ گرفت کی گئی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلے آ رہا ہے, تو یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ تم اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے حق کو جو ہے الحق ہے, یہ دین ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور رسول اور نبی تسلیم کرو, اور ان کے دیے گئے جو لایا ہے وہ جو نور ہدایت, اس کی روشنی کے اندر بالکل واضح طور اپنی زندگی بسر کرو, اور ان توہمات سے اور شرک اندھیروں سے جو ہے وہ باہر آ جاؤ. پھر وصیت کے احکام ہیں, اور اس سے متعلقہ قانون شہادت کا ذکر ہے. اور آپ کو یعنی یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو سارے کے سارے احکامات آ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ فٹ کرنا چاہیے ان کو, یہ ان آئسولیشن نہیں ہے کہ ان کا بالکل اپنی اپنی جگہ پہ الگ جو ہے کسی نظام سے باہر ان کی جو ہے ایکسپلینیشن کی جائے یا ان کو کہیں پہ اطلاع کیا جائے, بلکہ یہ ایک بڑے پکچر کے اندر اور ایک بڑے نظام کے اندر جو اسلام نے اور جس کا ہم مطالعہ مسلسل کئی صورتوں سے اب کرتے چلے آ رہے ہیں, جس کی ایک بڑی واضح صورت اب تک سامنے آ چکی ہے, اس کے اندر یہ احکام دیے گئے ہیں. اور یہ سارے کے سارے پل پرزے جو ہیں یہ اس نظام کے تحت اس کے اندر پرفیکٹلی کام کریں گے جب وہ نظام موجود ہوگا. ایک پرزہ جو ہے اپنی جگہ پہ کسی جو ہے وہ قیمت کا نہیں ہے اور کوئی اس کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے جب تک وہ دوسرے پرزوں کے ساتھ اور نظام کے دوسروں کے حصوں کے ساتھ جوڑ کر اور مل کر جو ہے وہ کام اور اس کی تکمیل نہ کرے جس کے لیے یہ سارا نظام اس کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں. اسی طرح جب وصیت کی بات کی گئی ہے تو بے شک وہاں پہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس وصیت کا مقصد کیا ہے, اور اس سے متعلق جو قانون شہادت کا لایا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد بھی وہی ہے جو اس سے پہلے ہم اسی صورت کے اندر ابتدا میں پڑھائے تھے کہ حفاظت حقوق ہے لوگوں کی اور تحفظ مال ہے اور اس عدل اجتماعی کا اجرا ہے. سوشل جسٹس سسٹم جو اسلام اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس کے یہ کل پرزے ہیں سارے, اور ان کے اندر یہ وصیت بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے جن کا ذکر آیا ہے یہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے فٹ ہوتی ہیں. اس لیے ان کو ان آئسولیشن اور ان کو اس سے باہر, اس نظام سے باہر جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو پھر یقینی طور پر بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا کہ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا ہے. अब ये जो सूरत है अलमायदा पूरी, जैसे हमने शुरू सूरत के शुरू में देखा था, ये पूरी सूरत जो है अहदो मिसाक की सूरत है, और सूरत के आखिर में फिर इस जो है उसका जिक्र है, और उस शहादत का और मिसाक का जिक्र है जो रसूलों ने जो शहादत रसूलों ने देनी है। ये जो है ये अल्लाह से एक मिसाक है, और ये इस उम्मत का मिसाक है, और इस उम्मत मिसाक की जिम्मेदारी जो है दुनिया में भी है उन पर, और इस आखिरत के अंदर भी है। ये वो मिसाक है जो इस उम्मत को बरपा करने के ऊपर, इसके ऊपर जो आयद किया गया कि तुम ये काम करोगे, ये एक एग्रीमेंट है, और ये एक अकद है, और ये एक मिसाक है अल्लाह का जो है। और फिर रसूलों से जो है वो अल्लाह ताला पूछेगा कि जब तुमने ये जो काम जो तुम्हारे जिम्मे लगाया गया था पूछने का, जो पहुंचाने का, तो क्या तुमने ये जो है पहुंचाया? तो फिर उनसे पूछा गया कि मा जब तुम, तो तुम्हारी कौम ने फिर इसका क्या जवाब दिया? तो फिर ये जो रसूलों की शहादत है, इस हवाले से जो है वो रसूलों से पूछा गया, और वो कहेंगे कि अल्लाह हम तो फिर नहीं जानते कि इसके बाद जो है वो कौम ने जो है वो क्या मामला किया। तो यकीनी तौर पर ये वो शहादत है जिस जो रसूलों से जब पूछा जाएगा, तो फिर एक एक रसूल को, यहाँ पे उस तफसील है ना, उसका जिक्र है कि एक एक रसूल को बुलाया जाएगा फर्दन फर्दन उसकी कौम के सामने और उसकी उम्मत के सामने, और उनसे फिर जो है ये अल्लाह के हुजूर जो ये गवाही होगी, और ये अल्लाह के हुजूर गवाही का ये आखिरी जो है मंजर है, उनके सामने पेशी का आखिरी मंजर है, जो जहां पे जो है बताया गया है कि उनको एक एक करके बुलाया जाएगा और एक एक करके पूछा जाएगा, और इस तरीके से हुज्जत तमाम होगी उस उम्मत के ऊपर। और फिर अलग तौर पर यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी शहादत का जिक्र अलग तौर पर, खास तौर पर हुआ, इन तमाम रसूलों का जिक्र है, उनको बुलाया जाएगा, और फिर बनाया कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह उनको बुलाया जाएगा, उनकी शहादत का अलग। और उसकी वजह यह है कि जो उस वक्त और इस उम्मत के दरमियान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम लाने के बाद जो लोग मौजूद हैं, यहूद अहले किताब और फिर ईसाई, ये दोनों के ऊपर हुज्जत तमाम करना है। यानी यहूद पे हुज्जत इस तरीके से कि जिन्होंने जो है आपकी का इनकार किया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि देखो उन्होंने इनकार किया था, और उन पे हुज्जत जो है वो तमाम की जाएगी कि वाकई देख लो ये जो है अल्लाह के रसूल थे, ये कोई वलद जो है नाजायज औलाद नहीं थी जिस तरीके से तुमने इनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए। और ईसाइयों पर हुज्जत तमाम की जाएगी कि देखो जिस तरीके से अल्लाह ने उन पे फजल किया, और अल्लाह ताला ने उन पे नेमतें की, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे मोजज़ात अता किए, तो तुमने उन इसकी बुनियाद पे उन्हें अल्लाह का जो बेटा बना लिया। यहाँ पे अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के 5 मोजज़ों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें दिए थे, और हर मोजे के अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में ने फरमाया कि बेइज्नी बेइज्नी बेइज्नी, ये सारे मोजे जो है अल्लाह ताला के इज़न से मैं जो है परिंदों को बनाता था और उनमें फूंक मारता था तो उड़ने लग जाते थे, और मैं जो अल्लाह ताला के इज़न से और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं कोढ़ी के मर्ज को जो है वो लेपर्स को जो ठीक करता था, और अल्लाह ताला के इज़न से और उसकी इजाजत से और उसके हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता था, और मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म से और उसके इल्म दिए गए इल्म से बता देता था कि तुम लोग घरों में क्या जो है स्टोर कर रहे हो और क्या छुपा रहे हो और क्या जो घरों में छोड़ के आए हो। तो ये सारे जो जिनका जिक्र है ये अल्लाह ताला फरमाया कि जाहिर है ये अल्लाह ताला के जिक्र और अल्लाह ताला की इजाजत और उसके इल्म और उसके इजाजत से ये सारे वो मुझे अंजाम देते। उनकी अपने यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उन्होंने कहा हो कि मैं रब हूँ और खुदा का बेटा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जो है हुज्जत उन पे जो तमाम की गई है। फिर हवारियों की जबान से इस दीन की वजाहत जो है उनकी जबान से की गई है कि वो खुद भी उन्होंने कहा कि कालू आमन्ना वशहद बेअन्ना मुसलिमून, कि हम ईमान ले आए अल्लाह और हम जो है इस पर और हम मुसलमानों में से इस्लाम वालों में से। तो जितने भी इसे पता चलता है कि इससे पहले लोग रसूलों के मुतबईन आए हैं, तो वो और रसूल वो खुद सारे के सारे जो है वो मुस्लिम थे, मुती थे, फरमाबरदार थे अल्लाह के, और उनका नाम अल्लाह ताला ने वहां भी जो है वो मुसलमान रखा था, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हज में इरशाद फरमाया कि हुवा समाअकुमुल मुस्लिमीना मिन कबलो वफी हाजा, कि वहां भी अल्लाह ताला ने उन उम्मतों में भी उनका नाम मुस्लिम रखा था, और इस उम्मत के दरमियान भी अल्लाह ताला ने उनका जो है नाम मुसलमान रखा है। इस सूरत के मजामीन को अगर हम एक जायजा ले लें तो फिर हम देख सकते हैं कि आप पर नाजिल करदा शरीयत के अहकाम तफसीलन बयान किए गए हैं इस सूरत के अंदर, उन पर सदके दिल से ईमान लेना और अमल करने की दावत है इसके अंदर, और इस्लामी शरीयत जो है वो उकूद मुआहदों की पाबंदी का नाम है, और उन मुआहदों ये जो 3 या 4 किस्म के मुआहदे हैं जो जो अपने रब से और अपने आप से और लोगों से اور پھر جو ہے اپنی ریاست اور حکومت سے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا ذکر جو ہے پہلے گزر چکا ہے، عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور اسلام کا فوجداری قانون کے مباحث تفصیلیں اس صورت کے اندر ہیں، اور پھر اس صورت اس سے باہر جو بھی کوئی چیز اگر ہم تسلیم کریں گے اس نظام کے بعد تو وہ پھر اسلام سے باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبل قبول نہیں ہے. یہاں پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور پھر سورہ الانعام شروع ہوتی ہے. یہ مکی صورت ہے. آپ ظاہر ہے یہ بڑی طویل مدنی صورتیں ختم ہو گئی ہیں اور طویل مکی صورتیں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں. مدنی صورتیں ختم ہو کے مدنی صورتوں کا سوری مکی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان مکی صورتوں میں یہ جوڑا ہے سورہ الانعام اور اس کے بعد سورہ الاعراف کا. الانعام کا مطلب مویشی یا کیٹلز، ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ ہیں، اور اس کا جوڑا ہے سورہ الاعراف کے ساتھ. یہ دونوں طویل ترین مکی صورتوں میں سے ہیں، بلکہ طویل ترین مکی صورتیں ہیں. یہ ہجرت سے پہلے ذرا پہلے 13 نبوی میں آخری سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر، اور اس وقت نازل ہوئی ہے، اور اس کا خطاب پھر خاص طور پہ اور اس کے یہ اس کا جو نزول کا وقت ہے اس کے مضامین سے بالکل واضح ہے. خطاب کا رخ بنو اسماعیل کی طرف ہے، یعنی مشرقین عرب کی طرف ہے، اور 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے رہے اس کا خلاصہ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے اس کی زبان میں بالکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کفار مکہ کو آخری الٹیمیٹم اور ان پر ایک فرد حتمی فرد جو بالکل جو فائنل چارج شیٹ ہے وہ لگا دی گئی ہے ان کے اوپر، اور مجموعی طور پر صورت کے اندر تحدید کا یعنی دھمکی کا انداز جو ان کو اور تنبیہ کا رنگ بہت جو ہے نمایاں ہے کہ اب بہت ہو چکی ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اب تم لوگ جو ہے ماننے والے نہیں ہو، اگر نہیں مانو گے تو پھر جان رکھو کہ یہ نتائج جو ہے تمہارا بس جس انتظار کر رہے ہیں. اس میں توحید اور خاص طور پر جتنی مکی صورتوں کے مضامین کے اندر جو نمایاں مضامین ہیں اس میں ان میں اس صورت کے اندر بھی وہی بہت نمایاں ہیں جن میں توحید ہے اور معاد کا یعنی آخرت کا جو ہے عقیدہ ہے اور رسالت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں جو مکی صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ بھی انہی پر ایمان لانے کی دعوت اور انہی کے مباحث بہت دلائل کے ساتھ جو ہے واضح طور پر دلائل کے ساتھ جو ہے یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں. اور دلائل میں خاص طور پر جو بہت نمایاں دلائل ہیں اس میں اللہ تعالی کی جو ہے وہ توحید کے دلائل بہت نمایاں ہیں، اور توحید کے مختلف پہلوؤں کو بہت نمایاں کیا گیا، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو ہے وہ کتنی قسم کے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل جو ہے وہ دیے. اور خاص طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں لوگوں کے اوپر اور اس کے رب ہونے کی حیثیت سے یعنی ربوبیت کی جو نشانی ہے اس کائنات کے اندر جو پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں لوگوں پر جو ہے اتاری ہیں اور ان کے لیے رکھ دی ہیں اس کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر اور اس زمین کے اوپر جو رکھ دی ہیں ان کے حوالے سے دلائل ہیں، اسی لیے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے تذکیر بے اعلی اللہ. اعلی جو ہے نعمتوں کو کہا جاتا ہے، تذکیر بے اعلی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر اس صورت کے اندر بہت نمایاں اور اس حوالے سے دعوت کی ایک عمدہ اور شاندار مثال یہ صورت ہے. اس میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے، ظاہر ہے توحید کی دعوت دی گئی ہے. اس کے مضامین میں اگر آپ ہم دیکھیں تو یعنی یہ مضامین اس کے ہیں کہ توحید کی دعوت ہے، آخرت کی دعوت ہے، جاہلیت کی جتنی توہمات رائج ہیں مشرکین کے اندر ان کی تردید کی گئی ہے، اور چند نمایاں اعلی اخلاقی اصولوں کی تلقین کی ہے جو جنرل گڈ کے اندر شامل ہے. اور یہ جنرل گڈ کی تلقین اور اخلاقی اصولوں کی تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ مکی دور ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پہ شریعت کے تفصیلی اصول جو ہے یہ تفصیلی احکامات کو نافذ کیا جا سکے، بلکہ یہ ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ لوگ جنرل گڈ کے لیے تیار ہوں گے تو پھر وہ اگلے مرحلے کے لیے جو تفصیلی احکامات آئیں گے وہ ایکسپٹ کرنے کے قابل ہوں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب ان کو بتایا گیا مکی دور کے اندر کہ دیکھیں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو پھر جب ان کو حرام قرار دیا گیا اور ان کو جب ان کی حلت کے حکم آئے تو لوگوں نے ذرا برابر تاخیر نہیں کی ان کو تسلیم کرنے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو اعتراضات بہت زیادہ کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور بظاہر ایک طویل جدوجہد ہے 13 سال کی اور بڑی صبر آزما جدوجہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس جدوجہد اور اس دعوت کو بظاہر نتیجہ خیز نہ ہونے پر जो लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है वो जो एक फीलिंग पाई जाती थी कि ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खुद भी कि ये नतीजा खेज नहीं हो रही, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तसल्ली दी गई है कि ये काम जो है ये अपने अंजाम की तरफ पहुंच के रहेगा। फिर यहाँ पे अरब में आबाद कौमों की हिलाकत का इजमाली एक ब्रीफ सा जिक्र है जिसका तफसीली जिक्र फिर अगली सूरह अराफ के अंदर आ रहा है। तौहीद का मजमून जो बयान किया है जैसे मैंने कहा है कि बहुत नुमाया है यहाँ पे। तौहीद के बारे में जिमन में फरमाया गया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई पालने वाला नहीं है और दुआओं को सुनने वाला भी वही है और उसके अलावा कोई वली भी नहीं है लोगों का और पैदा करने वालों का और उसके अलावा कोई नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं है। फिर तौहीद रबूबियत के दलायल है, इसका मतलब ये है रब होने के हवाले से जो अल्लाह ताला ने नेमते लोगों के लिए रख छोड़ी है वो रबूबियत है और वो तौहीद रबूबियत। तौहीद फिर के मतलब ये हुआ कि ये चीज अल्लाह ताला के सिवा कोई का और करने वाला नहीं है। तो तौहीद रबूबियत का मतलब ये हुआ कि ये सारी जो पूरी कायनात के अंदर और जितनी खल्क है उसके लिए जितनी उसकी जरूरतें हैं जो हैं वो जरूरतों को जानने वाला भी है और जरूरतों का पूरा करने वाला भी है। और तौहीद रबूबियत का मतलब ये हुआ कि फिर उसके अलावा ये काम और कोई करने वाला नहीं। दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं है जो कायनात में से हर जीरू और हर चीज की जरूरत को जाने भी सही और वो पूरी भी करे। तो ये रब है जो इंसान को भी देख ले और जानवरों की तमाम जरूरियात और इंसान की चाहे वो किसी हालत के अंदर भी, चाहे वो माँ के अंदर जो माँ के पेट के अंदर एक अभी जनीन की सूरत के अंदर मौजूद है तब भी वो वहां पे जो रब है अल्लाह ताला है उसकी कायन उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है वहां पे भी। और एक बिल्कुल दूसरी दुनिया इस दुनिया से अलग दुनिया है वहां भी पूरा कर रहा है। और फिर जब इस दुनिया के अंदर आता है तो हर मौके पे और हर जिंदगी की स्टेज के ऊपर उसकी जरूरतों को जो है वो पूरा करने वाला है और उन जरूरतों को उसने तो यूं जो है ये इन अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करके जो है अल्लाह ताला को पहचानने की दावत जो है वो दी गई है। तौहीद इल्म का जिक्र है, फिर वही बात है कि तौहीद का मतलब है यानी कोई वैसी चीज जैसी किसी और के यहाँ नहीं है। तो इल्म जब उसके साथ आएगा उसका मतलब है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है वो हर शय पे मुहित है और कोई और ऐसा नहीं है जिसका दुनिया में ये कायनात के अंदर हर चीज को जानता हो। और वो ये भी है कि वो हर शय का इल्म रखता है, हर जो चीज है कायनात में पैदा की है उसका इल्म उसी को और ऐसा और किसी को नहीं है। तो ये तौहीद इल्म है। इसी तरह तौहीद अख्तियार का जिक्र किया गया कुरान इसी सूरत के अंदर कि देखो कौमों को हलाक करना यानी हुज्जत तमाम होने के बाद रसूलों के आ जाने के बाद और उनकी दावत देने के बाद इनकार करने पर ये कौमों को हलाक करना भी अल्लाह ताला के अख्तियार है। तो ये तौहीद अख्तियार और कोई ऐसा नहीं है जिसको ये अख्तियार हासिल हो या कोई और ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सकता हो। कौमों को उसने हलाक किया, जालमों को उसने जड़ से उखाड़ फेंका और अचानक अजाब वो नाजिल कर सकता है जिसकी जो है वो मिसालें इसमें मौजूद हैं जैसे जलजला आ सकता है और बारिश और बिजली और सैलाब और सुनामी और ये चीजें सब कुछ। इसी तरह का वो कौमों को तमक्कुन भी अता करता है, वो कौमों को उरूज अता करता है। कोई कौमें आपने तारीख में हमने देखा है कि कुछ कौमें और कुछ कबीले बिल्कुल भटक रहे होते हैं बिल्कुल इस तरह और बिल्कुल कलील अरसे के अंदर फिर वो जो है अपनी रियासत और अंपायर और दुनिया के वसी पैमाने पर जो है वो फिर जो है हुकूमत और कई सौ साल तक हुकूमत करते हैं। तो ये तमक्कुन जो अता करना है ये भी अल्लाह ताला के तौहीद अख्तियार में से है, ये उसी का अख्तियार है जिसको चाहता है दुनिया के अंदर जो है वो जो जो बादशाहत और जो हुक्मरानी अता करता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तौहीद खालकियत का जिक्र है कि सारी कायनात का पैदा करने वाला वही है और इसके अलावा कोई और नहीं जो कायनात को पैदा कर। तौहीद हाकमियत का जिक्र है कि सिर्फ और सिर्फ हुक्म देना जो है हुक्म देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार में है और हर हुक्म उसका बिल्कुल सही बेहतरीन और हिकमत पर मबनी है। इसी तरीके से हाकमियत के अंदर ये भी आता है कि हलाल और हराम का अख्तियार भी उसी को है, इसके अलावा ये किसी को ये नहीं है, इसकी भी जो है वो आई है। तौहीद तशरी यानी शरीयत लॉ गिवर की हैसियत भी उसी की है, ये उसकी भी वजाहत की गई है कि शरीयत के जितने अहकाम उसने अभी इससे पहली सूरतों के अंदर इसमें या फिर वो जब भी देना चाहे जब देगा तो ये भी उसी का अख्तियार है। कोई और ऐसा नहीं है जो शरीयत में से یا کسی رسول نے آج تک ایسا کیا ہو کہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر جو چیزیں ایڈ اور سبسٹریکٹ کر دی ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کی جو ہے یہ توحید تشریح ہے جس کی یہاں پہ صورت میں وضاحت کی گئی ہے کہ لا گیور، بطور لا گیور ہونا جو اسی کا جو ہے یہ استحقاق ہے. توحید رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ فرما دیا ارشاد کہ کتب اللہ علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے رحمت کا معاملہ کرے گا. اور دوسری جگہ اسی صورت میں فرمایا اس کی تشریح میں کہ جو لوگ بھی غلط کام کر بیٹھے یعنی غلطی سے لا علمی میں اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ مغفرت اور رحم فرمائے گا. ربکم ذو رحمت واسعت، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی رحمت والا ہے اور وسیع رحمت والا ہے. تو یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اس کی رحمت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ وہ رب ہے اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے. اسی طرح وہ نیکیوں کا اجر 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اور لیکن وہ برائی کا صلہ جو ہے اس کے برابر ہی دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے انسان کے اوپر. پھر بتایا گیا کہ انسان زمین پر جو خلیفہ ہونا ہے اس کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی فضیلت دی ہے، وسائل دیے ہیں اور انسانوں کو ان وسائل ہی میں سے آزمایا جائے گا جو انہیں دیا گیا ہے. پھر بتایا کہ خسارہ پانے والے لوگ جنہوں نے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، اور یہ ملاقات کا ذکر جو ہے بہت زیادہ قرآن میں جو آیا ہے. اور 24 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی، انسان کی فردن فردن واحد 1-to-1 بیس کے اوپر ملاقات کا ذکر ہے، جس میں انسان یقینی طور پر اپنا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں پہ اس کی ہوگی اور جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور لہٰذا یہ جس انداز کے اندر، جس اسلوب کے اندر اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو اس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ اس دنیا میں کرنا چاہیے کہ مجھے بہرحال ایک دن جو فیس کرنا ہے اپنے رب کو جو ہے 1-to-1، مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اس ملاقات سے انکاری ہیں تو وہ لوگ اس دن کفے افسوس ملیں گے. لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں ایک بات جو ہے یہاں سے قرآن کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو انکار کرتے ہیں کہ ملاقات ہوگی ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ اس ملاقات کی تیاری بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ملاقات سے انکار نہیں کرتے لیکن اس سے غفلت میں ہیں، کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملاقات جو ہے ہوگی تو ملاقات کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. لہٰذا دونوں کا جب وہ اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ایک جیسا ہے کہ دونوں جو ہے جو تیاری اس کے لیے مطلوب ہے وہ اس تیاری سے جو ہے وہ خالی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کا جو 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 تقاضے ہیں وہ ضرور پورے کیے جانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر ابن آدم اللہ کے حضور اللہ کے سامنے سے اس کے پاؤں ہٹ نہیں سکیں گے، قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ ان چیزوں کے جواب نہ دے گا. اور وہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ یہ عمر کہاں گزاری، یہ جوانی کن کاموں میں خرچ کی، یہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، اور جو تم نے مال جو ہے وہ بنایا تھا، جو مال جمع کیا تھا، جو مال کمایا اس پہ اس کو کہاں خرچ کیا. تو یہ ساری چیزیں ضرور پوچھی جائیں گی، یہ سارے احتساب کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے وہ احتساب کے بارے میں ہے. دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ بس یہ تو ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کھیل تماشے جو بھی ہوتا ہے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد بس پھر اصلی دنیا کی طرف انسان اس میں واپس پلٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ دنیا تو بس آج 50, 60, 70, 80 سال کے بعد بھی لگتا ہے کہ بس ایک لمحہ ہی گزارا ہے اس دنیا کے اندر. تو پھر اصل تو جو 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 زندگی ہے پھر اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. اسی لیے اس دنیا کی حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مال اور دولت اور وقت اور اسباب و ذرائع اور صلاحیتیں جو بھی لوگوں کو دی ہیں یہ بطور امانت دی ہیں، اور ان امانت کے بارے میں یقینی طور پر جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے امانتیں یہ ساری کیسے خرچ کی، یہ مال بھی اور وقت بھی اور اسباب و ذرائع بھی اور صلاحیتیں جو دی تھی اللہ تعالیٰ نے مختلف، ان کو کیسے کہاں پہ خرچ کیا، یقینی ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا. تصور نبوت اور جاہلی عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ ان کا مشرکین عرب کا خیال تھا جو اعتراض کرتے تھے کہ رسول تو بڑی شان و شوکت سے آنا چاہیے، اس کے ساتھ فرشتے ہوں اور علم غیب ہوں اور خزانوں کی چابیاں ہوں اور جو ہے لاؤ لشکر ہوں اور ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں. تو اس کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا کے تمام نبی اور رسول جو ہے اسی حیثیت اسی طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے یہ رسول آیا ہے. شرک کی تردید کی گئی ہے, توحید کے اثبات کے افاقی دلائل پوری کائنات میں سے دیے گئے ہیں کہ یہ چاند اور سورج اور ان کا ان کی جو تم روزانہ ان کی جو آرگنائزیشن ان کی ہر رفتار میں حرکات میں اور دیکھتے ہو جس سے رات اور دن بدلتے ہیں اور پھر موسم بدلتے ہیں, یہ بارش اور سبزیاں اور اناج یہ سب کون اگاتا ہے, پھر کیا اس کے بعد بھی تم اس کو اس کی طرف اولاد کی جو ہے وہ نسبت دو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹیوں اور بیٹوں کا جو ہے کوئی مالک ہے؟ تو یہ جو ہے سوال ان سے پوچھا گیا ہے. اور پھر دائی کو نصیحت کی گئی ہے کہ مشروں کے جو بت ہیں ان کو برا بھلا مت کہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں. سورہ الانعام جاری ہے پھر آٹھویں پارے کے اندر, انشاءاللہ ہم کل اس کے مضامین کا وہاں پہ باقی مضامین کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.